أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تائیسویں پارے میں سورہ حدید کا مطالعہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز فرمایا اور یہ کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اور کل ان دو آیات پہ بات ہو چکی جو بالکل آغاز کی ہیں، اور اس سبق کے اعادے کے لیے پھر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور لوگوں اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ایسی تسبیح بیان نہ کرتی ہو جس میں اللہ کی حمد ملی ہوئی نہ ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے فہم سے بالا ہے. جب انسان کے باطنی حواس کھلتے ہیں اور یقین کا اعلی مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو پھر انسان ان چیزوں کو کچھ کچھ سمجھنے لگتا ہے. بچہ ہے، پانچویں دسویں میں پڑھتا ہے، اب اس بچے کے متعلق کہ اسے آئنسٹائن کی تھیوری سمجھا دیں بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذہنی سطح ایسی نہیں. وہ جتنا جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس بچے پر اس علم کے اثرات کھلتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالی پر یقین کے مدارج ہیں، اور یقین جتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اتنا اس قرآن پاک کے پہلو کھلتے ہیں، احادیث سمجھ میں آتی ہیں، اور اصل چیز یقین ہے. ہندوستان میں اس آخری دور میں جس خانقاہ نے قدماء کی خانقاہوں کی یاد تازہ کر دی، وہ ہمارے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. بسوں ویگنوں کا دور چل پڑا تھا، اور 1947 سے بھی پہلے اور اس کے بعد بہت بڑا مرجع حضرت کی شخصیت بن گئی، اور 57 کے بعد تو بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، اور وفات سے پہلے ان کی زندگی کے آخری 3-4 سال جو گزرے ہیں تو ان کے مقابلے میں کوئی شخص پورے برصغیر میں تھا ہی. ایک دن ارشاد فرمایا کہ علی میاں، یہ جتنے کام دین کے ہوتے ہیں سب کا ماحصل یقین ہے کہ یقین بنے، بس اتنا تو حضرت سے فرمایا. اور یقین ہے کیا؟ غالباً اس کی تشریح میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصور سے محسوس تک کا سفر یقین. ایک چیز تصور میں آتی ہے، آدمی اس کے لیے دیکھتا ہے، اور مشاہدے کے بعد علم حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ علم جب محسوسات کی حد تک پہنچتا ہے تو یہ یقین. ایک آدمی نے انگلینڈ جانا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ فرانس جاؤ فلان جگہ لاہور چلے جاؤ اور بادشاہی مسجد ہے, تو یہ بادشاہی مسجد کا فیصل ماسکو اس نے سنا ہے. اس کے بعد وہ انٹرنیٹ دیکھتا ہے کہیں اور جاتا ہے, اپنی چیزیں آسان ہو گئیں تو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ, پھر وہ عالم تصور میں ایک چیز آتی ہے, پھر تصور کے بعد اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور پھر ایک دن وہ جا کے مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تصور سے محسوس تک کا جتنا سفر ہے یہ یقین ہے. غالباً حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا, اس لیے جس انسان کا یقین جتنا بڑھ جاتا ہے اس کائنات میں اللہ کی تصویر اور اشیاء جو کچھ کرتی ہیں جیسے پڑھتی ہیں یہ سب سمجھ میں آہستہ آہستہ آنے لگتا ہے. اور اس کی بڑی دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کھانا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لایا جاتا تھا اور ہم اس گرم کھانے کی تسبیح اللہ کی اپنے کانوں سے سنتے ہیں. فضا مقدر اور گناہوں کی تاریکی زیادہ ہے اور گناہوں کی دھند زیادہ ہے. یہ دھند چھٹے فرد کی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ, تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کھلنے لگتی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہو اور انسان کے حواس اسے نہ پا سکیں. بات یہ ہے کہ انسان کی قوت سماعت میں اور اس چیز کی تسبیح میں پردے حائل ہو گئے ہیں گناہوں کے. جتنے یہ پردے نکلتے چلے جائیں گے اتنا ہی اتنا انسان ان چیزوں کو سنے گا. اور توفہ یہاں رکھتے ہیں اونچی, اگر اپنی مرضی سے نیچے بیٹھے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, ادروائز رکھیے کہ لوگ اوپر بیٹھے. اس لیے یہ جتنے پردے ہیں کانوں پہ یہ گناہوں کے ہیں. یہ پردے اگر اٹھ جائیں تو آج بھی ممکن ہے کہ انسان تسبیح کو سنے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کا ذکر کیا جب حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ تھا اور یہ لوگ ان کی خدمت پہ پیش ہوتے. فرمایا ہم کھانے کی تسبیح اپنے کانوں سے سنتے. صوفیہ کے یہاں دیکھ لیں, ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ گھاس کا تنکا نہیں توڑا جا سکتا, اس لیے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اللہ کی جو تسبیح بیان کر رہا ہے جی نہیں چاہتا کہ خدا کی تسبیح کو ختم کرے. کتنے ہی ایسے ہیں جو کہتے ہیں پہاڑ نہیں توڑا جا سکتا, اس لیے کہ پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو جب پتھر بنے گا تو کچھ دیر کے لیے رک جائے گی پھر وہ آہستہ آہستہ کرنے لگتا ہے, تو اس لیے پہاڑ توڑ دینا ہمارے لیے ممکن نہیں. وہ تو پھر بھی بڑے خدما تھے خود جن کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت علیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے دوست حضرت کی خانقاہ میں ذکر کرتے تھے اور کئی ایک تھے آئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا حضرت کہیں استنجا نہیں کر سکتے. حضرت فرمایا کیا ہوا, ان کا ہر جگہ زمین اللہ کی تسبیح بیان کر دی ہے, بیٹھے کہاں اور جائیں. یہ وہ عرفان اور معرفت کا درجہ ہے جو اللہ کہتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض, اور اللہ ہی کی پاکی بولتا ہے ہر وہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ هو العزیز الحکیم, اور وہ بڑا غالب ہے, چھایا ہوا ہے, اس کا غلبہ طاقت ہے اور حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر تم دنیا میں میری تسبیح نہیں کرو گے, میرا ذکر نہیں کرو گے, تو عندہ اللہ کے پاس ایسی بڑی جماعت ہے لا یستکبرون, جو لوگ بالکل وہ فرشتے اللہ کے بندے اللہ کے وہ لوگ بالکل کبر کا بالکل کوئی عار نہیں. اسی لیے اللہ کے نام یستنکف عن عبادت ہی, اور جو خدا کی بندگی سے خدا کے سامنے سر ٹکانے سے آر محسوس کرے گا اللہ کہتا ہے ہم سے عذاب دیں گے, اللہ سے بڑا کون. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت میں ہم جنات سے پوچھیں گے اور فرشتوں سے پوچھیں گے اور فلاں سے اور فلاں سے, اور جہاں تذکرہ آیا ہے فرشتوں کا کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں دنیا میں تمہاری عبادت کی جاتی رہی, کیا تم نے فرشتوں یہ کہا تھا. یہ جو تعویذ لکھتے ہیں نا, یا جبریل اور یا میکائیل اور یہ اور یہ, اگر اس میں حقیقی طور پر باری تعالیٰ کے علاوہ ان سے مدد اور ان کی پکار اور ان کی جائے مقصود ہے تو شرک اور کھلا ہوا شرک. یہ جتنے اس طرح کی چیزیں اور کرتوت کرتے ہیں, اللہ نے کہا قیامت میں اپنے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ فرشتوں کیا تم نے انسانوں کو یہ سکھا دیا تھا, وہ کہیں گے سبحانک, اللہ تیری ذات پاک ہے, انت ولی کے نام دونیم, اور پروردگار تو ہمارا والی اور وارث ہے, ان کو چھوڑ کر کی ساری کائنات کو چھوڑ کر. اور مومن کا ٹھیک یہی شعار ہونا چاہیے, جب بھی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کو طبیعت چاہے, اللہ فرشتوں کی اس بات پر غور کرے کہ انہوں نے کہا سبحانک انت ولینا من دونہم, اے پروردگار تیری پاک ذات ہے, تجھی سے مدد مانگنی ہے, اور انت ولینا من دونہم, اے اللہ میرا والی اور وارث اور مددگار ساری کائنات کو چھوڑ کے صرف اور صرف تو ہی ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سبحانک اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کب کی مرتبہ, آگے ایک حدیث آ رہی ہے آپ سے عرض کرتے ہیں اس سے اگلی آیت میں, یونس علیہ السلام نے کیا کہا, مچھلی کے پیٹ پہ پہنچ گئے اور ان کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی لیے اس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے یونس علیہ السلام کی اس دعا کو اپنا لو. اس جتنی دعائیں بزرگوں اور مشائخ نے لکھی ہیں, جو جو درود انہوں نے لکھے ہیں اپنی طرف سے سر آنکھوں پہ, کسی کی تربیت نہیں کرتے, بس ٹھیک ہے حضرت نے لکھا ہوگا ان پہ الہام ہوا ہوگا, لیکن ان سب کی موجودگی میں اصل چیز وہ ہے جو حضرت رسالت فنا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اس لیے جتنے مشائخ بتاتے یہ وظیفہ پڑھو یہ وظیفہ پڑھو, ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پہ حضرت, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا بس کافی ہے, اس کے بعد کوئی اس سے بڑے وظیفہ نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی مشکلات پیش آ جائیں یہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا جب بھی مشکلات پیش آ جائیں اللہ کی تسبیح بیان کرو, فرمایا جب بھی مشکلات زندگی میں مصائب پیش آ جائیں چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے, یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام, فرمایا چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے, بار بار اسے پڑھو اور پکارو. مشکلات اور تکالیف پیش آ جائیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی, فرمایا نماز پڑھو, قرآن کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاه, صبر کرو اور اللہ سے نماز پڑھ کے مدد مانگو. نماز پڑھنا مشکلات میں, حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر آئی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بھی, تو وہ والدہ تھی, یہ میمونہ رضی اللہ عنہ نو بہنیں تھی. ایسی بات آ گئی بیچ میں لیکن بیان کی ہے ہم نے کئی جگہ, لیکن ذرا اجمال سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں, یہ نو بہنیں تھیں. یہ جتنے مستشرفین ہیں نا انگریز گورے, انہوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا, حضرت رسالت فنا صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی ان کے چچا سے عباس رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے اور کہا میمونہ بیوہ ہو گئی اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح میمونہ سے کرا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت جو تھی نا یہاں پہ پہنچ کے اندازہ ہوتا ہے, اصرار فرمایا کہ جلدی کریں جلدی اس نکاح کو کریں, حتیٰ کہ مکہ پہنچے حالت احرام میں عمرہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو گھنٹے لگتے تین گھنٹے لگتے, احرام باندھا ہوا ہے بیوی سے قربت نہیں ہو سکتی کوئی مسئلہ نہیں, اس کے باوجود حالت احرام نہیں نکاح کر دیا. اس پہ اعتراض کر کہتے ہیں عورت کی کیا اتنی جلدی وغیرہ, ماشاء اللہ استغفر اللہ, وہ توہین کے جملے ظاہر ہے کوئی مومن آدمی تو دوہرا نہیں سکتا جو کچھ بکا ہے انہوں نے. بات کیا اصل اس کی بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھتے, نو بہنیں تھیں اور ہر بہن بڑے سے بڑے خاندان میں بھی آئی ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ کا یا تو انتقال ہو گیا یا وہ زندہ تھیں اور خالد کو مانگ لیا میمونہ نے خالہ بہن سے مانگ لیا کہ بیٹا مجھے دے دو میں پرورش کروں گی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے سوائے احد کے, اور جہاں آئے ہیں خالد دوسری طرف پسپائی ہو گئی, دوسری طرف ہی ہو گئی. خالد اتنے بڑے آدمی تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی ایک غلطی پہ کچھ کہا, اور عبد الرحمان خیر وہ تو رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ تھا, عبد الرحمان ابن عوف جیسا آدمی, یہ حدیث کوئی عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, عبد الرحمان ابن عوف اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھولی گئی تاکہ عبد الرحمان کو وہاں دفن کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کے لیے آفر ہوئی ہے تو عبد الرحمان ابن عوف کے لیے, عبد الرحمان ابن عوف کو خلافت دے گا عثمان رضی اللہ عنہ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے. اور عبد الرحمان ابن عوف کیا کہنے, مطلب بہت مناقب ہیں. ان کی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کوئی گفتگو ہو گئی اونچ نیچ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تم جانتے ہو عبد الرحمان بدری ہے, اور میں خالد تم جانتے ہو یہ احد کا پہاڑ جو ہے نا یہ سونے کا ہو جائے اور تم خدا کی راہ میں خیرات کر دو, اور یہ عبد الرحمان آدھا سیر جو لے کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو تمہارا سونے کا پہاڑ اس کے ایک پاؤں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ عبد الرحمان اتنا بڑا آدمی. عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بڑے مناقب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد سے یہ کہا, خالد بھی اتنے بڑے آدمی, اور پھر عبد الرحمان کو سمجھایا اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو خالد تو عبد الرحمان یہ اللہ کی تلوار ہے, اللہ نے میرے ہاتھ میں یہ دے دی ہے, تم چاہتے ہو کہ ہم اسے نیام میں واپس ڈال دیں؟ نہیں, اس کا لحاظ کرنا ضروری. دونوں طرف بیلنس کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ خالد بن ولید کبھی آئے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو آئے ہیں کب احد میں, اور احد میں آئے ہیں اور مسلمانوں کو پسپائی اور ایک نقصان اٹھانا پڑا. 70 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے آدمی وغیرہ وغیرہ, یہ احد میں ہی سارا کچھ ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل فکر تھی کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں نا, خالد نے آنا شروع کر دیا. تین آدمی ایسے, عثمان جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی اور اس کی وجہ سے پورا عرب ان کی عزت کرتا تھا, خالد بن ولید اور عمر بن العاص, یہ تینوں مکہ میں کانٹے رہ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کو فتح کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عفیل لڑنے کے لیے آئے تھے وہ مشرک, علی طالب جعفر اور عفیل چار بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے, اور یہ چاروں بھائی 10-10 سال کے وقفے سے پیدا ہوئے ہیں ان کے, تو اسی عمروں میں بڑا فرق تھا. ابو طالب پہلے بیٹے کی وجہ سے انہیں کہتے ہیں, پھر جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی, اور پھر یہ عقیل, یہ کربلا کے واقعے میں جو مسلم ابن عقیل آتا ہے یہ انہی کے بیٹے تھے مسلم, جو عقیل کے فرزند تھے. عقیل کو جب باندھا گیا بدر میں قیدیوں میں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ جہل کا کیا ہوا ہے, مارا گیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا وہ ختم ہو گیا. اس نے کہا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب مکہ آپ کے لیے میدان کھلا ہے, ابو جہل اٹھ گیا ہے تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں. یہی تین آدمی باقی تھے, اور بھی تھے لیکن یہ تین آدمی بہت تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر تھی کہ اب جنگ ہوئی اور یہ لوگ آئے نا, ہمارا بنے گا کیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے خاص طور پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ خالد کسی طرح سامنے نہ آئے. پھر خندق ہوئی, خندق جب ختم ہوئی پھر حدیبیہ ہوئی. حدیبیہ میں خالد نے کوشش کی پوری کہ لڑائی, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی لڑنے کو تیار بیٹھے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اوائڈ کر رہے تھے جنگ کو, ہٹاتے جا رہے تھے. اور حدیبیہ جب ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ ہم ہی حملہ کریں گے. اب قریش کی کمر ٹوٹ گئی. آئے تھے عمرے کے لیے, اگلے سال عمرے کے لیے آئے ہیں, تو میمونہ سے نکاح پہ اتنی جلدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالت احرام میں تھے بھائی, دو تین گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا, ختم ہو جاتی بات, نکاح بھی ہو جاتا, رخصتی بھی ہو جاتی, لیکن نہیں, فرمایا نکاح کرو جلدی. یہ سیاسی بصیرت تھی حضرت رسالت فنا صلی اللہ علیہ وسلم کی, سیاسی بصیرت پہ نا ابھی تک لکھا نہیں گیا, ہم نے کم سے کم نہیں پڑھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سیاسی مبصرین اور لوگ ہیں نا, ان کو بنیادی طور پہ وہ زبان ہی نہیں آتی ہے جس زبان میں ساری چیزیں لکھی گئی, عربی ہے فارسی ہے, انہیں آتی نہیں, اصل مراجع کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. تو خالد ابن ولید کو پالا تھا میمنہ, اور یہ نو بہنیں, ایک بہن میمنہ کی حضرت عباس کی بیوی تھی, تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی سالی کا رشتہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اسی طرح باقی سات بہنیں بھی بڑے بڑے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کیا تو پالا ہوا تھا میمنہ نے خالد کو, اور خالد پہ بجلی گر گئی کہ جو میری ماں ہے اور ماں سے بھی زیادہ عزیز ہے, یہ کیا ہو گیا. اور تیسرا دن جب آیا تو مکہ والوں نے اصرار کیا کہ آپ نکلیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو شادی کی ہے, میرا خیال ہے میں اونٹ ذبح کراؤں گا, میرا ولیمہ ہوگا, آپ لوگ کھانے پہ آئیے, ان کا میں ویسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, بس شام سورج ڈوبے آپ چلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کو لے کے رخصت ہوئے, اور میمونہ کیا گئی, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دل اور دماغ دونوں ساتھ لے کے چلے گئے. اب خالد رہتے کیسے, نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دو چار ماہ میں ہی پیچھے چل پڑے اور جا کے اسلام قبول کر. میمونہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام بھیجا. جب خالد نکل گئے, عمر بن العاص نکل گئے, عثمان بن ابی طلحہ نکل گئے, تو مکہ میں پھر رہ کیا گیا تھا, لوگ حیران پریشان. یہ تینوں دوست گئے اور تینوں نے سفر ایک جگہ جا کے مل گئے, اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ولید بن ولید پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے, انہوں نے بھائی کو خط لکھا کہ چونکہ میں بہت زیادہ پیش رہا ہوں جنگوں میں, تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج ہے میرے متعلق, تو انہوں نے وہی خط لے جا کے پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, خالد جیسا عقل مند آدمی اور اس دین سے بے خبر ہے, اسے بلاؤ, میں تو اس کا منتظر ہوں. خالد رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو اپنی چادر خالد پہ ڈال دی, اور فرمایا خالد تجھ جیسا آدمی اتنا عقل مند اور اسلام سے بے خبر. خالد بالکل بچ گئے. یہ وہ چیز تھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر جب عبداللہ ابن عباس کو پہنچی ہے, اٹھے اور دو رکعتیں پڑھی. کسی نے کہا حضرت دو رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں, کہنگے اس سے زیادہ صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ میری والدہ کی یہ حقیقی بہن تھی, مجھے خالہ سے بڑی محبت تھی, یہ چلی گئی دنیا سے, اور اللہ نے کہا جب بھی مصیبت آئے بس قعین بصبر وصلاح, نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو, تو میں نے دو نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ مجھے صبر دے. اس لیے جتنے وظائف مشائق ہوئے, ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پہ کیا ضرورت ہے اس پہ تنقید کی, ایک نیا پتنا کیوں کھولنا ہے, ایک نیا دروازہ کیوں کھولنا ہے جب تک اس میں کوئی غلط کلمات نہ ہو. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ سب سے اچھا. اللہ کہتے ہیں میری تصویر بیان کر, لہو ملک السماوات, زمین و آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی. انبیاء علیہ السلام تصویر بیان کر, فرشتے سبحانک, اللہ آپ کی ساتھ ہر عیب سے پاک, انت ولی جو نام ہندو نہیں, اے پروردگار تو ہی میرا والی و وارث ہے, پوری کائنات میں کوئی نہیں بس تو ہی. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, فلما افاقا, اور جب موسیٰ علیہ السلام تجلی کے اثر سے جو بے ہوش ہو گئے تھے ہوش میں آئے, قال سبحانک, کیا تیری ذات پاک. ہر کوئی انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میری بادشاہی آسمانوں میں زمینوں میں, یحیی و یمیت, یہ پانچواں نام اللہ کا آیا, و یمیت اور چھٹا نام آیا, محیی اور ممیت, زندگی دینے والا اور موت طاری کرنے والا اللہ ہی ہے, اور زندگی دینا کہ کوئی چیز زندہ ہو جائے اور موت دے دینا کہ کوئی چیز مر جائے, وہ تو کوئی ایک بات ہے. خود زندگی اور موت کو اللہ کہتا ہے خلق الموت والحیات, ہم نے زندگی اور موت کو ہم نے ہی پیدا کیا. موت کسی پہ تالی ہو تو چلو ایک بات ہے, خود موت کو کس سے پیدا کیا؟ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا. زندگی کو کس سے پیدا کیا؟ فرمایا ہم نے ہی پیدا کیا, ہم نہ پیدا کرتے کوئی زندگی بھی. اسی لیے قرآن کی فانتا رس فن اور دونوں بند تھے, زمین کچھ اگاتی نہیں تھی, اوپر سے بارش نہیں آتی. فتک نہ ہو, ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. زمین کو کہا اپنی زراعت, اپنی چیزیں, اپنی نشو و نما, اپنی برکتیں ظاہر کر. آسمان سے کہا تو بھی اپنی برکتیں ظاہر کر. اس کو پھر آگے قرآن لا رہا ہے, وہ بکل شعین علیم, اور اللہ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے. یہ علیم اللہ کا نام آ گیا. پھر سب سے پہلے اللہ کا نام آیا تھا, پھر دوسرا عزیز, تیسرے حکیم, چوتھے مالک, اور پانچواں نام اللہ تعالی کا کیا آیا تھا؟ محیی ممیت, پانچواں جس سے زندگی دی اور جو موت دیتا ہے. چھٹا نام اللہ کا آ گیا موت دینے والا. ساتواں نام آ گیا قدیر. یہ سات نام اللہ کے ان دو آیات میں آ گئے. سولہ نام کتنے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. یہ آیت کریمہ ایسی ہے, ہال اٹھتا ہے اس آیت کو پڑھ کر. اور یہ آیت کریمہ اللہ نے ایسی بیان کی ہے کہ اس میدان میں داخل ہونے سے طبیعت گھبراتی ہے, اور اگر آدمی جان لے کہ اس میں کیا ہے تو مر جائے, مگر اس آیت کے اسرار اور رموز پہ قابو نہ پا سکے. یہ اتنی بڑی آیت, راضی جیسا آدمی اس آیت پہ پہنچ کے کہتا ہے کہ عمیق علم کی گہرائیاں ختم ہے اس پہ, مبیب روب تاری ہو جاتا ہے اللہ کی ذات کا, زبان گونگی ہو جاتی ہے, تشریح نہیں کر سکتی کہ اللہ نے کیا کمال کی بات کی ہے. وہ کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ اسی طرح ہے جس طرح انسان بالکل بچہ بن جاتا ہے اور اس کے ہوش و حواس جواب دے جاتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے کہ اللہ نے اس میں کس غضب کی چیزیں بیان کی ہیں. آدمی کی ہمت نہیں پڑتی اس پہ بات کر سکتا. بڑے بڑے مفسرین کا قلم یہاں پہ رک گیا. راضی کہتے ہیں اتنی پیچیدہ آیت ہے یہ, اور پھر راضی نے لکھنا شروع کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ حق کون ادا کر سکتا ہے. تھرا گئے ہیں اس کو راضی جیسے لوگ بھی بیان کرتے ہوئے. اللہ نے اپنی صفات کا اظہار فرمایا. اصولی طور پہ آپ سے ایک بات عرض کر, هو الاول, یہ اللہ تعالی نے اپنا نام بیان کیا. والآخر, پھر نام بیان کیا, آٹھواں اور نواں نام. الظاہر, دسواں نام. الباطن, گیارہواں نام. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور علیم سے اللہ نے اپنا بارہواں نام بھی بیان کر دیا. یہ بارہ نام اللہ تعالی کے یہاں آ گئے, چار باقی رہ گئے. یہ اللہ کی صفات ہیں, اور سب سے پیچیدہ مسئلہ اللہ کی صفات کا. رسالت بالکل واضح ہے, ختم نبوت بالکل واضح ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, بات ختم. کس طرح سمجھ میں آتا؟ پیچیدہ ترین مسائل عقیدے کے دو ہیں, اور اگر کہو تو تین ہیں. اللہ کی صفات کا مسئلہ, تقدیر کا مسئلہ, اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا. یہ نہیں, انسان کا دوبارہ اٹھنا اور زندہ ہونا, اس مسئلے نے ابو علی سینا جیسے لوگوں کو چکر دے دیا ہے. ابو علی سینا ایک جگہ لکھتا ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے اسی وجود کے ساتھ, اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے, بس صرف اتنا سا ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے تمہیں شریعت کو ماننا ہے, ورنہ عقل میں یہ مسئلہ آتا ہی نہیں. تقدیر کا مسئلہ عقل میں آتا ہی نہیں, عقل گنگ ہو جاتی ہے. اللہ کی صفات کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا تو. اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ ہیں یا الگ ہیں؟ یہاں پہنچ کے اشاعرہ اور ماتریدیہ سب کے سب متکلمین گونگے ہو جاتے ہیں اس آیت سے پہنچ کے کہ هو الاول والآخر، اللہ کی ذات پہلے بھی ہے اور آخر میں بھی ہے اور ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، جتنا علم کلام ہے یہاں آ کے دم توڑ دیتا ہے، اور جتنی فلاسفہ کی مباحث ہیں حیران ہو جاتی ہیں اور انگلیاں دانتوں میں دے لیتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدے کے اعتبار سے کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے ہمیشہ۔ نہیں معلوم ہم اور آپ کب پھر جمع ہونا ہو، لیکن ہم ہر سال اس عقیدے کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ عقیدہ اصل ہے، اللہ عقائد کے بارے میں پوچھے گا، یہاں پہنچ کے فرقے بنتے ہیں، یہاں پہنچ کے عقائد کی تشہیر ہوتی ہے، یہاں پہنچ کے کس کا کیا عقیدہ ہے واضح ہوتا ہے۔ عقیدے ہی کی بنیاد پر لوگ الگ الگ ہوا کرتے ہیں، فقہ کی بنیاد تو اتنی چیز نہیں ہوتی کہ شافعی ہیں اور مالکی ہیں اور حنبلی ہیں، عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی صفات تین طرح کی، اللہ کی سات یا آٹھ صفتیں ایسی ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی صفات، علم اللہ کی صفت، اور اللہ کی اس صفت کے مقابلے میں جہالت آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا جاہل نہیں، ماد اسی لیے وہ بار بار اپنی صفات کا اقرار کرتا ہے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تھے، یہودی اور عیسائی تھے، اور یہودی علم کلام کے بادشاہ تھے، بڑے بڑے لوگ ان میں جغادری بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی صفت کو ماننا یہ شرک ہے۔ ان کے علم کلام میں اب بھی بعض چیزیں موجود ہیں۔ وہ کہتے تھے رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، علیم اور عظیم کیا ہے، کچھ نہیں، اللہ ہے بس، اللہ کو ایک مانو، اس کی صفات کو مانو گے تو شرک میں چلے جاؤ گے۔ اسی لیے قرآن آپ دیکھتے ہیں، آپ کو بھی غور کرتے ہیں، کئی جگہ آیات کے آخر پہ اللہ اپنا نام لے آتا ہے، مثلا وہ بھی کل شہین علی، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اپنا نام بار بار کیوں لاتا ہے آیتوں کے آخر پہ؟ کہ یہ آیات یہودی سنیں اور اللہ کے متعلق ان کے اس باطل عقیدے کی تردید ہو کہ اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں ہے۔ بار بار خدا اپنے ناموں کو لاتا ہے، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی آدمی اللہ کو نہ مانے، کوئی آدمی اللہ تعالی کی صفات کو نہ مانے تو اس سے مانے ہی کیا، کفر میں چلا گیا۔ اس لیے اللہ کی آٹھ صفتیں ایسی ہیں جن کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی۔ علم ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفات، حیات زندگی، اللہ تعالیٰ پہ کبھی بھی موت اور عدم نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ قدرت کے مقابلے میں تعطل ہے کہ ایک آدمی ایک کام کر سکتا ہے، ایک آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، مفلوج ہے، فالج ہے۔ اللہ کی قدرت کی صرف کبھی بھی اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتی۔ اللہ قدیر ہے، بار بار کہتا ہے قادر اور قدیر اور مقتدر کی دلت لاتا ہے، اسی لیے کہ وہ ہما دیر بھی ہے، ہما عالم بھی ہے، اور ساری کائنات اس کی قدرت ہے۔ تو علم، حیات، قدرت، سمع، سننا، اب تعالیٰ شانہ سنتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام جو تعارف اللہ کا کراتے ہیں نا، وہ عجیب ہے۔ اللہ کا تعارف اگر پڑھنا ہو کہ اللہ کیا ہے، سورہ ہود کو پڑھنا چاہیے، غوث۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرا رب ایسا ہے، جیسا سورہ ہود میں اللہ کا تعارف ہے نا، آہنگ ہے جو اس کا، وہ کہیں نہیں پایا جاتا۔ آیات دیکھو، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں صالح ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہے وغیرہ وغیرہ. ایک نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی رحیم ہوں، میرا پروردگار بے انتہا بار بار رحم کرنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. ایک کہتے ہیں ان ربی قریب مجیب، میں تمہیں تعارف کراؤں اپنے ربی میرا رب، میں اپنے پروردگار کا تعارف کراؤں، قریب مجیب بہت ہی قریب ہے، بہت ہی جواب دینے والا ہے، تم اسے پکارو وہ جواب دے گا، تم اسے بلاؤ رسپانس ملے گا. اللہ کی طرف سے جب رسپانس ملتا ہے نا اور آدمی محسوس کرنے لگے تو اللہ کے تصور سے یقین تک کا سفر یہی ہے. بس کل دین کا خلاصہ یہ ہے کہ رسپانس آنے لگے، پتا چلنے لگے یہ یقین کی پہلی منزل ہے، اور یہاں سے وہ جو شروع ہوتا ہے تو یہ سفر پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اللہ اس شخص کا وجود ہی مٹا دے، جس طرح وہ عدم سے وجود میں لے آیا ہے وجود سے عدم میں لے جائے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تمنا کرتے تھے، کہتے تھے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور کاش اللہ مجھے قبر سے دوبارہ اٹھائی. اتنے مٹے ہوئے آدمی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ساری فقہ حیران ہوتے ہیں اللہ کی تقسیمات پہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جتنی چیزیں پھیلی، یہ ساری حنفی فقہ کے دار و مدار ہیں ابن مسعود، اور جتنی چیزیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آئی ہیں، ان کے پانچ شاگرد اور پانچ جن سے آگے ان کا علم سارا دنیا میں پھیلا ہے، اور پانچوں کے پانچوں معذور ہیں. کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، پانچوں معذور. اللہ کی شان، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں اللہ نے ان پانچوں کو لے لیا، اس دنیا میں ہے ساری حنفی فقہ اس سے ہے. تو وجود سے عدم اور عدم سے وجود، وگرنا احساس سے پیچھے تصور ہے، اور تصور اور مشاہدہ اور احساس جس سے رسپانس آنے لگے نا اور آدمی یہ محسوس کرنے لگے، یہ یقین کا پہلا درجہ ہے. یہاں سے وہ یقین کا سفر شروع ہوتا ہے اور ابد الآباد تک چلے گا. اس کے درمیان میں کہیں اللہ کی رویت ہے، اس کے درمیان سے براد دو چیزوں کا وقت نہیں ہے، پھر کہیں جنت میں جانا ہے، پھر جنت سے آگے کا سفر ہے، بہت کچھ ہے آگے. انسانی تصورات سے بالا تر منزلیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی لیے کہتے تھے، ان کا یہ جملہ سمجھنا طبقات ابن سعد میں آتا ہے کتنا دشوار ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے وفات سے پہلے کہا کہ دنیا کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں میں نے اپنا قدم رکھا ہو اور اس میدان نے اپنے شانے میرے لیے نہ بچھا دیے. علم، حکومت، طاقت، سلطنت. انہوں نے کہا لے دیکھ ایک جنت اب رہ گئی ہے، جنت میں بھی دیکھیں گے کیا ہوگا. یقین ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی جنت میں بھی پہنچ کے. ذات باری تعالی جب رویت ہوگی نا اس کی، یہ ہوئی ہوگی، اس وہ اصل حل ہے اس بلند ہمت شخص کا، کہ وہ پھر جو منازل ہے وہ انسان کے تصور میں نہیں ہے، بہت آگے کی چیز ہے. اس لیے علم، حیات، قدرت اللہ، سما، بصر، سننا اور دیکھنا. سورہ ہود میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعارف کراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار بڑا قریب ہے تمہاری باتوں کے. ابراہیم علیہ السلام تعارف کہتے ہیں، کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار میری دعائیں سنتا ہے. بصر اللہ کا دیکھنا، پانچویں صفت ہے اللہ. کلام اللہ کا، یہ کلام ہے. قرآن یہ نہیں ہے جو صفحات پہ لکھا ہوا ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تو ایک دنیا کی چیز ہے نا. اصل میں اللہ نے جو کلام فرمایا اور جو جبریل امین تک پہنچا ہے کسی طرح سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا ہے، اللہ کا وہ جو کلام ہے نا وہ صرف اللہ کی، وہ کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. معتزلہ کا اور امام احمد بن حنبل احمد اللہ علیہ کا یہی جھگڑا تھا خلق قرآن کا. وہ کہتے تھے خدا کا کلام مخلوق ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ فرمایا اللہ کی صفات مٹنے والی نہیں ہے، اسی پہ پہنچ کے ٹکراؤ ہوا اور اسی پہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے کوڑے کھائے، اور امام رحمت اللہ کو جتنی بشارتیں ملی ہیں وہ سب اس مسئلے کی وجہ سے، وہ اللہ کی صفت کلام پہ اڑ گئے. ان سے پوچھا گیا اللہ کا کلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. یہ بات آپ کی آ گیا. اس لیے علم، حیات، قدرت، سما، بصر، کلام، ارادہ، ساتویں صفت ہے اللہ کا. اذا اراد شیئن، جب کسی چیز کے متعلق ہم ارادہ فرما لیں، یقال له کن، اس کے لیے کہا جاتا ہے ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی. یہ ہمارے سمجھانے کو، ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن کہتے ہی ہو. غور کرو، ایک مرتبہ ارادہ فرمایا کہ کائنات پیدا کریں، چھ مراحل میں پیدا کریں، آگے آ رہے ہیں، چھ مراحل میں پیدا کریں، ارادہ فرما لیا، بس کائنات وجود میں آ گئی. اور اتنی بڑی کائنات وجود میں آئی، کیا وہ بلیک ہول مل رہا ہے اور فلاں مل رہا ہے، اور وہ جو انگلینڈ کا ہے معذور سائنسدان وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا بھی صرف 5-6% ہی کھلا ہے، مگر اللہ نہیں ملا، تو جو 94% باقی ہے اس کا کیا ہوا؟ یہی چیزیں بلیک ہول سے یعنی کیا چیزیں نکل رہی ہیں، ستارے نکلتے ہیں پھر فنا ہو جاتے ہیں. یہ ایک ارادہ ہے پروردگار عالم کا، اس کے ارادوں کے کیا کہنے. روب کاری ہوتا ہے اللہ کا دل پہ، ایک ارادے میں پوری کائنات بنا دی. یہ اللہ کی ذات، علم، قدرت، حیات، سما، بصر، ارادہ، کلام اور تکوین. تکوین کو بعض لوگوں نے تخلیق نہیں مانا اور بعض کہتے ہیں تکوین اللہ کی رضا. یہ 8-7 یا 8 صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں، عقیدے میں ان کا اقرار کرنا چاہیے. اللہ کی دوسری قسم کی صفات، یہ تو بس ماننا ہی ہے. اللہ کی دوسری صفات کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے. یہ کائنات کیوں پیدا کی گئی، اللہ نے کیوں بنایا؟ ہندوؤں کو پڑھو، وہ کہتے ہیں کھیل تماشا پروردگار نے کرنا تھا، ایک تماشے کو یہ چیز بنائی گئی. نہیں ایسے، اللہ نے اپنی صفات کو ظاہر کرنا تھا. اللہ چاہتا ہے، یہ دوسری صفات ہیں اللہ کی، جن میں ایک طرف پروردگار عالم کی مہربانیاں اور عنایات ہیں اور دوسری طرف اس کی مخلوق ہے. اللہ رازق ہے، رازق ہونے کی صفت کہاں ظاہر ہو؟ کسی کو رزق دیں گے تو ظاہر ہوگی نا. اللہ نے رزق اپنی مخلوق پیدا کی کہ چھت میں رزق دیکھتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے ہم کیسے رزق دیا کرتے ہیں. اللہ تعالی نے زندگی پیدا کی، اب زندہ کس چیز کو آپ نے کرنا ہے؟ کائنات پیدا کی، انسان پیدا کیے، زندگی دی کہ لو یہ لو. موت کو پیدا کیا، موت کس کو دینی ہے؟ ہے صرف اللہ کی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن موت کسی اور چیز پہ آئے گی نا. مخلوق کو پیدا کیا، اور اسی معنی میں وہ حدیث ہے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سنائی، جب وہ استنبول کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہو گئے، انتقال بھی ہو گیا، اور انہوں نے وفات سے پہلے لوگوں کو جمع کیا، فوج کے لوگوں کو، اور انہوں نے کہا مجھے اگر قرآن کی وہ آیت نہ یاد ہوتی جس میں اللہ نے کہا جو علم چھپائے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہو، تو میں یہ حدیث کبھی تم سے بیان نہ کرتا. اور انہوں نے کہا میں نے اس پہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ نے ان سے کہا کہ اگر میری ساری مخلوق اتنی پاک ہو جائے کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو. یہ حدیث عام لوگوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، پاگل لوگ کہیں کہ کہیں لے چلیں گے. اسی لیے جو چھنائی یہاں کرتے ہیں نا کہ پڑھا لکھا آدمی آئے، اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی. فرمایا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری ساری مخلوق اتنی نیک ہو جائے، پاک ہو جائے، کوئی گناہ ہی نہ ہو، میں ان سب کو مٹا دوں، پھر میں مخلوق کو پیدا کروں. وہ گناہ کریں تاکہ ہمارے معاف کرنے کی صفت ظاہر ہو، لوگوں کو پتا چلے ان کا پروردگار کیسے معاف کرتا ہے. اس لیے یہ گناہ جو ہے نا، حتیٰ کہ کفر بھی اللہ کی مشیت کے تابع، زیادہ نہیں. قصوں اور تحقیق میں بلا وجہ کے پڑھنا چاہیے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے خدا کی تقدیر گناہ کرواتی ہے، اللہ کی مشیت انہیں گناہوں میں ڈالتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ ان کی زندگی میں آتا ہے وہ بھاگتا ہے، تقدیر کہتی ہے کر. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن ہر گناہگار آدمی کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے، بیچارہ تقدیر میں جکڑا ہوا ہے، اس سے لا محالہ وہ گناہ ہونا ہی ہونا ہے، کدھر جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے آئیں گے میرے پاس جن کے بے حد و حساب گناہ ہوں گے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور اللہ کہتا ہے میں انہیں کہوں گا کہ جتنے گناہ کر کے لائے ہو نا، یہ سب کی سب نیکیاں تمہاری تبدیل ہوگی، ہم تری نیکیاں دے دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ چیخے گا اور کہے گا یار بہت سے گناہ ایسے ہیں جو آپ نے گنوائی نہیں، وہ بھی بتا دیں، وہ بھی نیکیاں بنیں. تقدیر کہتی ہے کہ اس بڑے گناہ سے گزرو تاکہ اتنی بڑی نیکی قیامت میں اللہ تمہیں دے. اس کی صفت مغفرت کا اظہار، بخشنے کی صفت کا ظہور ہو، یہ وہ چیز. اس لیے اللہ کی دوسری صفات میں جس کے دوسرے اینڈ پہ انسان ہے، اللہ چاہتا تھا اس کی صفات ہے کائنات پوری بنا کر. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر عزت عظمت، ان کے ساتھ محبت و تعلق کے باوجود یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کائنات اور دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی گئی اور نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ بنائی جاتی، یہ کوئی بھی نہیں کہتا. صوفیہ کسی معنی میں کہتے ہیں صوفی، باقی حدیث میں کچھ نہیں آیا. اسی لیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا سچائی کے لیے. سب سے بڑی چیز جو قیامت میں لوگوں کے کام آئے گی سچ ہے، بس. اللہ کی وحدانیت بھی سچ ہے اور شرک اور کفر کا برا ہونا بھی سچ ہے. اللہ کے ہاں قیامت میں ایک چیز جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دے گی وہ صدق ہے. اللہ نے کہا سچائی پہ قائم رہو. سچائی یہی، قرآن کہیں نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنائی گئی تھی. قرآن صاف کہتا ہے کہ ہم نے سچائی حق کی خاطر دنیا بنائی ہے، اور وہ اس وجہ سے دنیا اللہ نے اصل حقیقت یہ ہے کہ بنائی تاکہ اللہ کی صفات کا اظہار پتا چلے کہ مغفرت کرتا ہے، پتا چلے کہ رزق دیتا ہے، پتا چلے کہ زندگی دیتا ہے، پتا چلے موت چیلنج نہیں کیا. کہتا ہے جب کسی پہ موت آتی ہے نا تو تم جو اس کے رشتے دار عزیز بیٹے بیٹیاں داماد بہو فلاں فلاں سب قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ منکم، اس میت سے جو اس کے رشتے دار بیٹھے ہیں ہم زیادہ اس میت کے قریب ہوتے ہیں، اور ہم اس کی روح پر نکلواتے ہیں. ترجعونا، روک کے دکھا دو اس وقت اس کی روح کو، ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو نا، تم کہتے ہو تمہارے پاس کوئی طاقت ہے میرے مقابلہ کرنے کی، اس روح کو روک کے دکھا دو، چیلنج کر. کہتا ہے ہم زیادہ قریب ہو. اسی لیے سورہ انعام میں آیا ہے اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی روح خود اللہ نکالتا ہے، فرشتے بھی ہٹا دیے جاتے ہیں، کوئی واسطہ نہیں رہتا بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان، فرشتوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں، یہ ہمارا بندہ ایسا ہے اس کی روح ہم خود لے لیں گے. اس کی روح کو لیتا ہے اور سیدھا اسے لپیٹ کے سفید ریشم کے غلاف میں ایک لمحے میں جا کر وہ اللہ کے عرش کے نیچے چلی جاتی ہے، اور وہاں جو اللہ کے فرشتے اور لوگوں کی روحیں اس عرش کا طواف کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ ان میں شامل ہو جاتی ہے. کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی نزا کا عالم کچھ نہیں، ادھر سے پروردگار عالم نے اس روح کو لیا اور ادھر سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا اللہ کے عرش وہاں جو طواف ہوتا ہے, میں جب معراج میں گیا تھا تو قدوی کی نخل لوگ روئیں فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے, ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی. یہ اللہ کی دوسری طرح کی صفات ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز پہ ظاہر ہوتی ہیں. نور ہے, وہ نور مومن کے دل میں ڈالتا ہے. نور سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے, روشنی کا سب سے بڑا سورس دنیا میں سورج ہے نا, نیچرل سورس ہے. یہ سب کی سب نور اور روشنی جو پیدا ہو رہی ہے یہ میٹر کے جلنے سے پیدا ہو رہی ہے, کسی نہ کسی چیز کے جلنے سے پیدا ہو رہی ہے نا. اللہ کا نور ایسا نہیں ہے جو کسی چیز کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے, وہ جیسا نور ہے سو ہے, ہم نہیں جانتے. اللہ نور السماوات, اللہ نے کہا میں آسمان کا اور زمین کا نور ہوں. اب نور کیا ہے کچھ پتا نہیں, اللہ ہی بہتر جانتا. ایک صفات نہیں اللہ کی ذاتی, علم حیات قدرت سما بصر کلام ارادہ اور تکوین. اللہ کی دوسری صفات ہوئی فعل یا افعال ہے جہاں مخلوق کے ساتھ تعلق بنتا ہے, اور اللہ کی تیسری قسم کی صفات جو نہایت پیچیدہ ہیں اور یہیں سے گمراہی کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. اللہ کی تیسری قسم کی صفات بالکل جس میں دخل نہیں دینا اور چپ رہنا ہے, وہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو اللہ نے خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے. چپ رہنا چاہیے, ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے, اللہ کی غیرت اور شان کے منافی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تیسری قسم کی صفات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ میں تم نے بیعت کی تھی نا, یداللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ کچھ چپ خاموش. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح کشتی بنا, فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, تو تو ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ کچھ نہیں, چپ رہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وجہ ربک تبارک اسم ربک, تیرے پروردگار کا نام بڑی برکت, اس کا چہرہ بڑی برکتوں والا ہے. اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ کچھ خبر نہیں. یہ تیسری قسم کی اللہ کی صفات ہیں. قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساقین, جس دن ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا پنڈلی کھول دی جائے گی. پنڈلی کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ پنڈلی کہتے ہیں گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان کے حصے کو نا. اللہ کی پنڈلی کیسی ہے؟ کچھ خبر. چپ رہے, ایک لفظ نہ بولے, بس اللہ نے جیسے کہہ دیا ویسے. سب سے اچھا عقیدہ یہ ہے, اسے فقہا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ تنزیہ, اللہ کی پاکی بیان کرنا, اللہ کو پاک سمجھنا, مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے. تو قرآن میں آیا ہے سارا, حدیث بھی دیکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوب الناس بین اصابع الرحمن, ساری کل مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبہم کیف یشاء, اللہ اپنی انگلیوں کو جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا حضرت پڑھتے تھے سلام سے پہلے نماز. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز میں نہیں اس کا قرآن کی پلاج ربنا آتنا فی دنیا حسنہ پڑھ لو, یہ کبھی بھی, ہمیشہ اپنے پاس سے دعا سکھاتے. کسی نے پوچھا تھا, فرمایا نماز کے آخر پہ یہ دعا مانگا کرو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ دعا مانگنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی انہی چیزوں کے متعلق کہ جہنم کہے گی حل میں مزید قرآن میں دیا ہے نا, جہنم کہے گی اور بھی کچھ ڈالو اور بھی ڈالو اور بھی ڈالو, جہنم یہ کہتی رہے گی یوم نقول لجہنم حل امتلأتی, ہم جس دن کہیں گے جہنم سے کہ تو بھر گئی, وہ تقول حل میں مزید, وہ کہے گی عرب اور بھی ڈال دو, تو جہنم کی طلب نہیں ختم ہوگی, جہنم کی پیاس نہیں بجھے گی. صحیح احادیث میں آیا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, ثم یضع اللہ قدما, اللہ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا اور پوچھے گا کہ بس بھر گئی, وہ کہے گی قط, اے میرے پروردگار میں بھر گئی. یہ ایسی احادیث ہیں, سانس رکتا ہے انہیں سناتے ہوئے, اور متعدد ہیں. امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات لکھی ہے, اور بحقی کچھ بھی نہ لکھتے, نہ سنن کبریٰ ہوتی نہ کوئی اور کتاب ہوتی, اللہ کی رحمتیں اس ہستی پہ اور خدا روشن اور ٹھنڈی رکھے ان کی قبر. بحقی نے کمال کیا ہے, کتاب الاسماء والصفات لکھ کے بس ختم کر دیا ہے سارے مسئلے کو, اور بحقی جیسی کتاب کو لکھ نہیں پایا. یہ ساری احادیث امام بحقی رحمت اللہ ذکر کی, یہ تیسری اللہ کی صفات ہیں. ان سب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا, ہم کہتے ہیں اللہ جیسے آپ نے بیان کر دیا بس ویسے ہی ہے, چپ کر کے گزر جانا. جو آدمی اس میں پڑا گمراہی کا شکار. سب سے اچھا یہی ہے کہ ان چیزوں کی بحث کوئی بھی چھیڑے, چپ رہے کہ کچھ پتہ نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے اس معاملے میں محتاط تھے کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, انگلی سے اشارہ کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آئندہ سے عبداللہ کے ہاں سے کوئی چیز نہیں آئے گی اور کوئی تعلق نہیں رکھنا, یہ بدعتی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے اور اللہ کی انگلیوں کے لیے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے, کیا خدا کی انگلیوں؟ کتنے محتاط تھے. بینگن کا بھرتا آیا تو امام احمد رحمت اللہ فرمایا آج چولہا تو جلا نہیں گھر میں, یہ بھرتا کہاں سے بنوا کے لائی ہو؟ بینگن کو آگ پہ رکھتے ہیں نا, تپاتے ہیں. تو ان کا آپ کے بیٹے عبداللہ کے تنور جل رہا تھا اس میں, امام نے کھانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا اس بدتی کے یہاں سے اٹھاؤ اسے لے جاؤ, میں نہیں کھاتا. اس نے اللہ کے بارے میں ایسی بات کہی, ایسا عمل کیا. یہ پوری بحث یہی ہے بس. شنائی کے بعد خلاصہ ہی, اللہ کی صفات تین طرح کی, ایک صفات علم حیات قدرت سما بسر کلام ارادہ تکوین اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں, اس کی ضد قائم نہیں ہوتی. اور دوسرے اللہ کی وہ صفات جو فعلی ہیں, اس کا تعلق مخلوق خدا سے ہے, وہ اللہ نے بیان. اور تیسرے جہاں جہاں اللہ نے اپنے اعضاء کا ذکر فرمایا ہے بس چپ رہے کہ اللہ جیسے آپ نے کہہ دیا ہے ویسے ہی ہے, بس زیادہ کچھ. اگلی بحث مختصر تھی, مسلمان تھے بڑے پڑھے لکھے, کوئی جاہل ملتا ہی نہیں تھا. خدا نے پیسہ اتنا دیا تھا کہ زکوٰۃ قبول کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا شہروں میں. افریقہ سے رپورٹ آئی اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو افریقہ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت پورے صوبوں کے صوبے دیکھ لیے, کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق ملا ہی نہیں, اتنا مال ہے کیا کریں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لکھا کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ انسانوں کو آزادی دلائی جائے, مارکیٹ میں جاؤ اور جو غلام ہے نا بکنے مارکیٹ میں, جو عورتیں مرد آئے ہوئے ہیں انہیں خریدو اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دو, زکوٰۃ بتاؤ. پڑھے لکھے بھی اتنے ہی, اتنے پڑھے لکھے تھے مسلمان کہ واقعہ کئی بار سنایا, شاید اس سے کسی نے نہ سنا ہو تو وضاحت ہوگی. حاکم نشاپوری رحمت اللہ بڑے آدمی تھے, حاکم کا بڑا مقام تھا. حاکم ایک مرتبہ ایک بیماری ہو گئی اور سر سے پاؤں تک جسم سارے کا سارا پھوڑوں سے بھر گیا, اور اتنے زیادہ چہرے پہ بھی اور ہر جگہ جسم ہو گئے کہ ہفتے میں ان کی ایک مجلس ہوتی تھی, انہوں نے پردہ لٹکا دیا کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں, اتنا زیادہ جسم پھول گیا. تو کئی ہفتے گزرے, علاج سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دن ہفتہ وار مجلس ہوئی تو ایک رکا آیا, ایک لڑکی نے رکا لکھا اور امام نے پڑھا, حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ جو لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ حاکم شیعہ تھے, یہ بات غلط ہے بھائی. تحقیقی طور پہ معلوم ہے کہ حاکم شیعہ نہیں. آگے چلیے, اس کا رکا انہوں نے پڑھا, سوال جواب تھے نا. اس لڑکی نے لکھا کہ حضرت میں ہمیشہ آپ کی مجلس میں آتی ہوں اور تہجد گزار خدا کی بندی ہوں, اور مجھے بڑا دکھ تھا آپ کے متعلق کہ آپ ہمارے استاد ہیں. تو میں اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ اللہ اس مشکل کو ہٹا دے, ہم کو دیکھ سکیں, ان سے بات کر سکیں. تو میں ایک تہجد پڑھ کے سوئی تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, تو میں روئی. تو فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہمارے استاد ہیں حاکم اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے, پردہ لٹکا دیا گیا ہے اور ان کا علاج کوئی کارگر ثابت نہیں ہو رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حاکم سے کہنا کہ محلے میں پانی کی بڑی تکلیف ہے اور لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے, اس کی شفا اس میں. تو انہوں نے رکا پڑا اور اٹھے اور کہنے لگے میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا, محلے میں ایک جگہ تھی اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کنواں کھودو. بس وہ جتنا جتنا کنواں کھودتے گئے اور پانی نکل آیا اور لوگ لیتے گئے, حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ساری بیماری آہستہ آہستہ خشک ہوتی رہی اور ختم ہو. حاکم اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھے. حاکم کہتے تھے میں اپنی جوانی میں نشہ پور پڑھنے گیا تو کتابیں سامان جیسے اسٹوڈنٹ لائف ساری چیزیں, تو کلی دو آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سامان ہم اٹھا دیں. ہم نے کہا اٹھا لو, اجرت طے ہوئی. کلی سامان لے کے چلنے لگے تو دو کلی جہاں طے تھا کہ میں نے ٹھہرنا ہے, راستے میں ایک کہتا ہے قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے, دوسرا کہتا ہے اس کی تفسیر یہ ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کی تفسیر یہ نہیں یہ ہے, دونوں قرآن کی تفسیر پہ بحث کر رہے. کہتے ہیں میں نے سنا اور تھوڑی دیر آگے میں نے کہا یہ سامان رکھتے ہیں, رکھ دیا. کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ تو بڑے علماء دین معلوم ہوتے ہیں, قرآن کی تفسیر اور بحث کر رہے ہیں, اتنی شاندار بحث, تو غالباً آپ اپنے معاشی حالات بدحالی کی وجہ سے یہ مزدوری کرنے آئے ہیں, تو میں ویسے ہی پیسے آپ کو دے دیتا ہوں, آپ نہ سامان اٹھائیں. تو ہنسے, انہوں نے سامان اٹھا لیا, ان کا لڑکے چل جدھر جانا ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح قصہ کیا ہے. تو انہوں نے جا کے سامان رکھا اور کہنے لگے کہ اس شہر میں کلی سبزی فروش دودھ بیچنے والا کون سا ایسا ہے جو قرآن کی تفسیر نہ جانتا ہو؟ کب سب جانتے ہیں. میں نے کہا تمہارے علماء, اس نے کہا سبحان اللہ علماء تمہارے شہر کے ایسے ہیں کہ شام کو جب ہم انہیں سننے جاتے ہیں نا تو ان کے علم کی تعظیم میں ہم بیٹھ نہیں سکتے, ہو اتنے بڑے لوگ ہیں جو بیان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے علم کیا چیز. یہ حال سب پڑھے لکھے لوگوں کے, ابتدائی تعلیم سب کی دے دی, جو ضروری چیزیں ہیں پڑھا دی, اب معاش کے لیے جاؤ ریڑی لگاؤ کلی بنو کچھ کرو وہ تمہارا الگ مسئلہ ہے, لیکن تعلیم بنیادی طور پہ ہونی چاہیے. اس علمی معاشرے میں بحث چھڑی ہے. دوسری بات ہے جو آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیا ہے, اللہ کی انگلیاں کیا ہیں, اللہ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھ دے, اللہ کا پاؤں کیا ہے. یہاں سے علم کلام کا دوسرا پرت کھلا, وہ ہے یہ بھی تھی. انہوں نے کہا چھوڑو, لوگوں کو وہ جو پہلا عقیدہ جو اصل ہے ہمارا قرض وہی رہنا جی اور وہی ماتریدیا کا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا یہ بچے بہت پڑھ لکھ گئے ہیں, انہیں کہو کہ اللہ نے قرآن میں یہ محاورے استعمال کیے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہتا ہے کہ بیدہ الملک, کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو بچوں یہ سمجھو کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شہر فوج کے ہاتھ میں ہے تو اس سے مراد ہاتھ سے طاقت غلبہ قوت ہے, بس یہ سمجھو اللہ نے اپنی قوت بیان کی ہے. تو وجہ ربی تیرے پروردگار کا چہرہ, انہوں نے کہا چہرہ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کو سمجھو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے, بس اس طرح سمجھو. پاؤں اگر طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو خدا اپنی طاقت کے ذریعے جہنم کو بھر دے گا, بس قدم کو چھوڑو طاقت پہ آ جائے. یہ تاویلات ہیں. یہاں پہنچ کے اہل حدیث حضرات کا اور ہم لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں تاویل مت کرو, وہ کہتے ہیں جو پہلا عقیدہ ہے نا تمہارا ہم اس پہ ساتھ ہیں. اور یہ بھی ان کے بڑے حضرات کہتے تھے غزنوی, یہ جتنے غزنوی اور لکھوی ہیں نا اہل حدیث, ان کا عقیدہ کمال کا عقیدہ تھا ان کے بزرگوں کا, اور یہ بڑے بڑے کبار اولیاء کرام میں غزنی سے نکالے گئے تھے, امرتسر آ کے آباد ہوئے تھے, تے اہل حدیث اور اللہ کے ساتھ تعلق میں بے مثال لوگ. ہم نے اہل حدیث لوگوں کے وہ بزرگ دیکھے جو تہجد کو فرض کی طرح پڑھتے تھے, اور ان کی لنگیاں آدھی پنڈلی سے نیچے نہیں جاتی, ہم نے وہ لوگ دیکھے. اس لیے جو موجود ہے نا کہ کم ہی نظر میں آتے ہیں, وہ اتنے بڑے لوگ تھے, ان کا بھی یہی عقیدہ تھا جو پہلا عقیدہ ہم نے بیان کیا. ہمارا سب کا عقیدہ اس میں مشترک تھی. وہ غزنی کے ائمہ عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ, اتنے بڑے یہ لوگ تھے کہ فارسی بولتے تھے نا غزنی میں رہنے کی وجہ سے, صبح کی نماز پڑھائی انہوں نے, ظاہر لمبی نماز پڑھائی, سلام جو پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں, سارے مقتدی ان کے مسجد کے برامدے میں کھڑے ہیں. تو حیران ہو کے پوچھنے لگے چشود کیا ہوا ہے, لوگوں نے کہا حضرت باران شد, حضرت بارش ہوئی ہے. ان کا واللہ باللہ خبر نہ شد, اللہ کی قسم عبداللہ مجھے پتا نہیں چلا بارش ہوئی ہے, ساری نماز فجر کی اتنی طویل پڑھا دی, بارش برس گئی, اللہ کے ساتھ ایسے محض سے پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہوئی ہے. مقتدی سارے ایک برامدے میں کھڑے ہیں اور حضرت مصلی پہ کھڑے ہیں. یہ خدا کے ساتھ تعلق تھا, ایسے ہی نہیں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے یہ جو تکبیر تحریمہ کہتے تھے اور رنگ اڑ جاتا تھا, اور زین العابدین رحمۃ اللہ نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کے گر پڑے, تو لوگوں نے ہوش میں آئے, لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے, فرمانے لگے جب لبیک کہا تو مجھے اللہ کا جلال اور روب نظر آیا, میں اپنے حواس پہ قابو نہیں رکھ سکا. کسی سے کہے نا ایک عام آدمی سے کہ چلو چیف نے بلایا تمہیں, کیا حالت ہوگی, وزیر اعظم نے بلایا, نواز شریف تم سے ملنا چاہتا ہے, چلو بیٹھو گاڑی میں, کیا حالت ہوگی کہ یار نواز شریف نے کیوں بلایا, خوشی یا خوف جو بھی اس پہ تاری ہو کچھ تو ہوگا نا اس کا. انہیں اللہ کا استحضار اتنا تھا, خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے کانپتے تھے کہ کس جگہ پہ کھڑے, جہنم جنت یہ چیزیں. یہ غزنی کے یہ نقشبندیہ سلسلے میں بیعت بھی کرتے تھے لکھوی, یہ معین لکھوی اور یہ اور وہ انڈیا میں جو دبئی میں دھماکہ اور یہ وہ اس میں بھی ان کا نام آتا ہے, ان کی اولاد میں سے یہ لکھوی بھی اپنے عقیدے کے بڑے اچھے. تو اس لیے دوسرے درجے کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی جتنے بھی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کی تعویل کیجئے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہیے تبارک اللذی بیدہ الملک, بڑی برکت والی ہے وہ اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. ایک ترجمہ بڑی برکت والی ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے, دوسرا ترجمہ, فرق پڑ گیا. یہ دوسرا ہے تاویلات کا. وہ کہتے ہیں مت تاویل کرو, ہم کہتے ہیں تاویلات بھی ہو سکتی ہیں چلنے میں. دو درجے ہو گئے عقیدے کے. تیسرا درجہ جو بدعت اور گمراہی ہے, وہ گمراہی یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے جیسے اعضاء کو ثابت کرنا, جیسے میری انگلیاں ہیں ویسی اللہ کی بھی انگلیاں ہیں لیکن میں اسے سمجھ نہیں سکتا. معاذ اللہ, اللہ عرش پہ ہے اور عرش پہ جم کے بیٹھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے عرش کو بنایا ہے اور پروردگار عالم جہاں وہاں ہی ہے جہاں پہلے تھا. ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ اللہ عرش پہ ہے, تو ہم نے کہا سیدھی سی بات ہے یار, عرش مخلوق ہے یا خالق ہے؟ سوچ میں پڑ گئے. ہم نے کہا اگر خالق مانو تو شرک لازم آتا ہے, مخلوق ہے نا, اللہ نے بنایا ہے نا عرش کو. کہنے لگے ہاں اللہ نے بنایا. ہم نے کہا اللہ نے جب نہیں بنایا تھا تو اس وقت کہاں تھا؟ کہنے لگے کہیں ہو گئی. ہم نے کہا اب بھی وہیں, یا اس وقت اب بھی وہیں, عرش سے پہلے بھی تھا اور عرش کے بنانے کے بعد بھی. اس پہ یہ بحث کرتے ہیں یہ سعودیز جو اب عقیدہ پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں بائنن خلقہ, اپنی مخلوق سے جدا ہے, قائنن العرش, اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر ان کے بچے جب پوچھتے ہیں نا کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے, اللہ چار انگلی عرش سے باہر ہے کہ اندر ہے, استغفر اللہ. اس قسم کے گمراہانہ سوالات جب بچے کرتے ہیں نا تو پھر پہنچ کے چپ ہو جاتے ہیں. اسی لیے ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حنبلیو تم نے دو معاملات میں وہ خالق ملی اپنے چہرے پہ کہ سمندروں کا پانی نہیں دھو سکتا, ایک اللہ کی صفات کے مسئلے میں اور ایک یزید کی حمایت کے مسئلے میں. جتنے سعودی علماء ہیں بڑے بڑے لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مرتبے سے گراتے ہیں, کہتے ہیں تابعی تھا بچہ تھا, اور یزید کی حمایت کرتے ہیں کہ یزید امیر المومنین رہتے تھا. ابن جوزی نے یہ پانچویں چھٹی صدی میں لکھا تھا کہ حنبلیو یہ دو تم نے کالکیں ایسی منہ پہ ملی ہیں کہ سمندروں کا پانی نہیں دھو سکتے, حد ہو گئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گراتے ہیں اور ان کے مخالفین کو چڑھاتے ہیں. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت کا ایک طرح کا اظہار کرتے ہیں, اور یزید اور حجاج ابن یوسف ان کی تعریف کرتے ہیں. حجاج ابن یوسف اتنا ظالم آدمی تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہاتھوں پر مہریں لگوائی, انس رضی اللہ عنہ کی گردن پر, عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا. یہ سب حجاج کے کرتوت ہیں, سیاہ کرتوت ہو جگتا رہا. صحابہ رضی اللہ عنہ کا جانی دشمن, حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو اس نے قتل کروایا, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تقریباً سارے شاگرد کہتے تھے یہ حجاج کافر. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے, برا رضی اللہ عنہ سے غالباً, تو حکمران وقت گورنر بیٹھا ہے, کہتا ہے جائی کم محمدی کم حاضا, یہ تمہارا محمدی آ گیا ہے. صحابی رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس امت پہ یہ بھی وقت آ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا تانے کی چیز بن جائے گا, تانا مجھے دیتے ہو کہ یہ محمدی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہے. یہ حال کیا تھا. اس لیے یہ جو اب وہابی ہیں نا سعودی انتظار, یہ سب عقیدے کی بحث چڑھیں گے اور کہیں گے اللہ عرش پہ, کیوں ان چیزوں میں پڑھتے ہو یار, کیوں ان موبائل پہ چڑھتے ہو؟ یہ وہ چیز. اسی لیے تحقیق کر لینا ہمیں نہیں معلوم, لیکن انٹرنیٹ پہ یہ کون ہے, یہ حرمین شریف ٹائم کے آئمہ میں سے ہیں, انہوں نے اسی لیے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا. امت میں کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا نفرت کی وجہ سے, اور امام حرم ہے. پتہ نہیں اس دن کسی اور نے بھی دکھایا اور ایک یہاں بھی ہے, حنزلہ سے پوچھا, اسے اپنے بچے کا نام ہی یزید رکھا ہے, شرائم غالباً وہی ہے. تحقیق کر لینا جو ان کے قواعد پائے ہوئے ہیں اور جو چیزیں, انہوں نے اپنے بچے کا نام ہی یزید رکھا ہے. میں اس لیے کہ شیعہ, ارے یار ہم بھی شیعہ کے ضد میں ہیں, ہم بھی اہل سنہ میں سے ہیں, ہم بھی اصول کی بحث کرتے ہیں, لیکن اتنی بھی کیا بے حیائی آدمی میں ہو کہ جن کو امت نے مجموعی طور پہ مسترد کیا ہے آپ ان لوگوں کے نام لیں, اسے زندہ کریں, اپنی اولادوں کے نام رکھیں, حد ہوگی. اس لیے اللہ کی جو تیسری طرح کی چیزیں ہیں نا, ہاتھ وغیرہ وغیرہ, ان میں پہنچ کے یہاں سے گمراہی بھی شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ کی جتنی صفات ہیں, کمال کی بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھی ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے اور زندگی میں اپنا معمول بنا لینا چاہیے. آفرین ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ پہ, حجت اللہ البالغہ کا وہ حصہ ہم نے بڑی تفصیل سے ریکارڈ کروایا ہے پورا. سورہ آل عمران ہے, سورہ آل عمران کی ساتویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنی کتاب کو نازل کیا. آسان بات سمجھ میں آتی ہے. منہ آیات محکمات, اس قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو پکی ہیں, مضبوط ہیں, محکم, بالکل کلیئر. مثلا لگتا ہے کہ اربعۃ اشہر و عشرا, عورت عدت گزارے گی چار مہینے دس دن, نہ نو دن ہو سکتے ہیں نہ گیارہ دن ہو سکتے ہیں, پکی بات ہے چار مہینے دس دن, بس ختم ہوئی بات. اللہ فرماتا ہے ثم اتم الصیام الى اللیل, او لوگو روزہ مکمل کرو رات تک, رات کی حدود شروع ہو تمہارے روزے کی حدود ختم ہو جائے. اہل تشیع کہتے ہیں رات تک جو کہا ہے تو اس کا مطلب ہے رات سیاہی چھا جائے, تو اس لیے جب سیاہی چھا جائے تب روزہ بنا. اللہ نے صاف کہا کہ روزے کو شروع کرو گے جب سفید سیاہ دھاگے الگ ہو جائے, کلیئر آئے. اللہ تعالیٰ نے ولا کے رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, اللہ کے آخری نبی ہیں, بالکل کلیئر. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب برباد ہوا, ختم ہو گئی بات. منو آیات محکمات, اللہ کہتا ہے جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس میں کچھ آیتیں ہیں جو بالکل واضح اور صاف ہیں, ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی, بھرا پڑا ہے قرآن ان آیات, کہیں سے آپ پڑھنا شروع کر آیات مل جائیں گی بالکل صاف آدمی کی سمجھ. اِیّاک نعبد اللہ, ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھی راہ چاہیے دے دے, کلیئر. اخرا متشابہات, اللہ فرماتے ہیں ہن ام الکتاب, یہ جو محکم آیات ہیں نا جو بالکل کلیئر ہیں جو بالکل واضح ہیں, ام الکتاب, لوگوں یاد رکھو یہ قرآن اصل میں, اس قرآن کا اصل, ام کہتے ہیں نا ماں کو, کیونکہ ماں بچے کی اصل ہوتی ہے نا, بچے کا وجود اسی سے دنیا میں آتا ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب, یہ جو کلیئر آیات ہیں نا یہ اصل دین ہے. ایک قسم وہ اخر متشابہات, وہ اخر متشابہات, اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کے کئی پہلو ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. محکم آیات اور متشابہ آیات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, جن لوگوں کے دلوں میں شرارت ہے, جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں, جن لوگوں کی نیتیں فاسد خراب اور برباد ہیں, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, وہ ان آیتوں کی تشریح کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے متشابہ رکھی ہیں, جس کو ہم نے کلیئر نہیں کیا. ابتغاء الفتنہ, وہ چاہتے ہیں کہ میری مخلوق کو آزمائش میں ڈالیں, وابتغاء تاویلہ, اور وہ چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کا کھوج لگائیں, وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اور اصل کھوج ان آیتوں کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ نے کہا مت پڑھو ان آیات, مفسرین کو اٹھا کے یہاں پہ دیکھ لیجئے, مفسرین کہتے ہیں اللہ کی جتنی صفات ہیں نا یہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں اور پنڈلی اور ٹخنا اور یہ اور یہ, یہ سب کی سب آیات متشابہات ہیں. اللہ کہتا ہے متشابہ آیتوں کے پیچھے نہ پڑنا, اس کی وہی تفسیر جاننا چاہتے ہیں جن کے دل ٹیڑے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنَ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ, وہ چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کا کھوج لگائیں, اصل حقیقت تک پہنچیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے علاوہ ان آیتوں کی اصل کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور جنہیں ہم نے علم دیا ہے, جنہیں ہم نے اپنا بندہ علم والا بنایا ہے, یقولون, وہ سیدھا سادہ جملہ کہتے ہیں کہ آمنا بے, ہم ایمان لائے اللہ جو تو نے بیان کیا ہے, ہاتھ ہے کہ پاؤں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, جو کچھ تیری صفات ہیں سب پہ ایمان لاتے. کل تم من عند ربنا, سب کی سب چیزیں ہمارے پروردگار نے نازل کی ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب, اور اس میری بات سے اللہ کہتا ہے وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں, اور وہ ہم سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ جب تو نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان آیتوں کی تحقیق نہیں کرنی جو متشابہ آیتیں ہیں, تو اے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیر کے کہ ہم اس گمراہ طبقے میں شامل نہ ہو جائیں. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما. انک انت الوہاب, بلا شبہ تو دینے والا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ اس آیت کو لیا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں تینوں طرح کی, علم, حیات, قدرت, سما, بصر, کلام, ارادہ, تکوین, اللہ کی وہ صفات جس کا تعلق مخلوق سے, اللہ کی وہ صفات جس نے اس نے اپنے اعضاء کا ذکر کیا ہے, وہ کہتے ہیں سب کی سب متشابہ ہیں. بولو ہی بس, چپ رہو, جان جا. شاہ ولی اللہ نے کمال کی. پچھلی ان چار صدیوں میں اگر کوئی شخص عالم دین تھا نا, ہر پہلو سے, تو یہ اکیلا شخص. اتنا وزنی آدمی ہے کہ پورے دیوبند اور بریلی اور ندوۃ العلماء اور کون کون سب کو پلڑے میں ڈالو, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے. ہر پہلو سے ایسا ہیرا ہے کہ سمجھ نہیں آتی بندہ گہرا کتنا ہے. جو اس سمندر میں گیا ہے اور گھسا ہے, جتنا تیر کے گیا اتنی کی خبر لاتا ہے. شاہ صاحب علم کلام میں امام, شاہ صاحب شریعت میں امام, تفسیر میں امام, حدیث میں, شاہ صاحب کے خلاف اس آیت کے تحت لیا اس کو. اور حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب متشابہ ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے, ہم اتنا جانتے ہیں کہ آمنا بے, ہم اللہ تیری صفات پہ ایمان لائے. کل من عند ربنا, اور سب کی سب چیزیں اللہ کی. اس لیے یہ جو آیت ہے نا جہاں فرمایا ہو الاول والآخر, اللہ ہی کی ذات ہے اول بھی, جب کچھ نہیں تھا یہ کائنات, یہ زمان و مکان کچھ نہیں تھے. انسانی عقل سوچ نہیں سکتی کیونکہ ہم اپنے زمان و مکان سے باہر نہیں نا نکل سکتے, ہم ٹائم کو کراس نہیں کر سکتے. اور ٹائم کو کراس کرتے ہیں, ٹائم ایسی چیز ہے جس میں ٹریولنگ ہوتی ہے. یورپ میں اب یہ آ رہا ہے کہ ہم نے ایک جگہ بیان کیا تو کئی بچوں نے ہمیں کہا کہ اب فلمیں ایسی بن رہی ہیں. ہم نے کہا اچھا بھائی ہمیں بھی دکھانا کیا بن رہی, وہ دکھائی ہی نہیں. ایک سے زیادہ اصرار کیا تو اس سے کہا آپ اس ٹائپ کے بندے نہیں. میں نے کہا اچھا چلو. سنا ہے اب یورپ میں ایسی چیزیں آنے لگی ہیں کہ ٹائم کی ٹریولنگ دکھاتے ہیں. ٹائم میں ٹریولنگ ہوتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی 2000 سال پیچھے چلا جائے, عین ممکن ہے کہ ایک آدمی آج سے 4000 سال آگے جا کر کوئی چیز لے آ جائے. ہوتی ہے. اور خاص طور پہ صوفیہ کا یہ میدان ہے. علامہ اقبال یہاں پہنچ کے اٹک گئے تھے اور علامہ نے اس پہ خط لکھا ہے گولڑا شریف. پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کو کون جانتا ہے, کتنے بڑے آدمی تھے. اس سنگلاخ زمین پہ پیدا ہوئے جہاں پر لوکاٹ اگتے ہیں, گودا کم اور بیج زیادہ. حضرت کو خط لکھا ہوں کہ حضرت یہ سمجھائیں. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کو خط لکھا اور ٹونک ریاست میں خط لکھا کہ مجھے اس مسئلے سے سمجھائیں، کیونکہ میں پچھلی مرتبہ جب انگلینڈ گیا تھا اور میں نے لیکچر دیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے جو اہل ذوق تھے بہت اپریشیٹ کیا میرے لیکچر کو، تو میں چاہتا ہوں اس مرتبہ لیکچر دوں تو اس پہ۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ خط رکھ دیا، پھر علامہ نے دوبارہ لکھا تو انہوں نے خادم کو لکھا کہ انہیں کہو اب میری حالت ایسی نہیں رہی کہ میں بیان کروں۔ حضرت کی حالت بس آخری دو تین سال میں یہ ہو گئی تھی کہ روتے رہتے تھے، چپ آنسو ٹپکتے رہتے تھے، وہ مدارج اور وہ عروج اور وہ جو چیزیں ظاہر ہوتی تھی اس کائنات کے اسرار، چپ ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آرا کے خبر شد خبرش باز نہیں آئے، مصیبت یہ ہے کہ جس کو خبر ہو جاتی ہے نا پھر اس کی خبر نہیں آتی، جس کو کچھ پتا چل جاتا ہے نا پھر اس کا پتا نہیں چلتا۔ علامہ اقبال کی بھی اپنی حالت یہی ہو گئی کہ آخری سالوں میں ایک دھوتی ایک بنیان پہن کے سارا دن درخت کے سائے میں بیٹھے رہتے تھے، گھر میں روتے رہتے تھے۔ اس لیے ٹائم میں ٹریولنگ ہوتی ہے، بہت چیزیں لکھی، صحیح بخاری میں ایسی روایات آئی، ٹائم اگر ایکسپینڈ نہ ہو جائے تو چیزیں ممکن ہی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد اپنے نوکر کو کہتے تھے میرا گھوڑا تیار کرو، جتنی دیر میں گھوڑا تیار کرتا ہوگا لاتا ہوگا کاٹھی اس کی ڈالتا ہوگا وقت لگتا ہوگا نا کچھ نہ کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں وہ زبور پوری پڑھ لیتے، یہ ممکن نہیں ہے جب تک ٹائم میں ایکسپینشن۔ بخاری میں آیا تھے سلیمان علیہ السلام نے کہا، شہزادے تھے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بڑا بڑا مرتبہ دیا تھا، اللہ نے کہا سلیمان یہ سب چیزیں تجھے دیتے ہیں، فم نن نو امسک، احسان کر لوگوں پہ، دے دے خیرات میں، اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے بغیر حساب، تیرا تو کوئی حساب لینے ہی نہیں، تجھ سے کوئی پوچھ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام تو شہزادے تھے، بڑا مرتبہ اور مقام تھا اللہ کے ہاں۔ اللہ کہتا ہے مقدمہ آیا اور داؤد نہیں سمجھ سکے، ففہمنا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھایا کہ یہ مقدمہ ایسے فیصلہ کرنا ہے، تو بیٹا باپ سے بڑھ گیا۔ بہت چیزیں سلیمان علیہ السلام کے متعلق آتی ہیں، ایک مرتبہ آئے جہاد کہیں تھا، فرمانے لگے میں آج 100 عورتوں کے پاس رات کو جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا اور 100 بیٹوں کو میں اللہ کی راہ میں فوجی بناؤں۔ ایک فرشتہ بھی تھا ساتھ، انشاءاللہ کہہ لیجئے، تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت سے بچہ ہوا اور وہ بھی ناکارا، حدیث ہے پوری، یہ 100 عورتوں کے پاس ایک رات میں جانا اور پھر یہ کیسے ممکن ہے جب تک کہ ٹائم میں ایکسپینشن۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں گئے ہیں تو ٹائم کی ٹریولنگ ہے، ہوا کیا؟ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سود ہے، یہ عذاب ہو رہا ہے، فلاں ہے یہ عذاب ہو رہا ہے، فلاں ہے یہ عذاب ہو رہا ہے، ارے حضرت عذاب کن کو ہو رہا ہے، کون ہے وہ لوگ جنہیں عذاب ہو رہا ہے؟ اس امت کے لوگ، تو امت تھی کتنی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو تھے، تو کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کو عذاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا؟ کیوں کون تھے جن کو خون کی نہر ہے، یہ ہے یہ ہے، یہ سوال اٹھتا ہے نا۔ اصل جواب ابن عربی رحمت اللہ علیہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال سن اور مہینے میں جس ذات کی چیزیں دیکھ رہے تھے، اللہ نے ٹائم کو اٹھایا اور قیامت کے دن جو کچھ ہو رہا تھا اس کی تصویر ان کے سامنے رکھ دی، قیامت کے ٹائم تک لے گیا، انہوں نے قیامت کے دن کے مناظر لے گئے۔ ٹائم اسی طرح سپیس ہے، چیزوں کو اللہ اٹھاتا ہے کہیں سے کہیں منتقل کر دیتا ہے۔ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تاج محل دیکھے، اللہ کے فرشتے انڈیا کے اس تاج محل کو لا یہاں لا کے دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھو تاج محل لگی، خوش ہو، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے۔ اس طرح تاج محل وہاں بھی ہے، اس کو اٹھا کر یہاں بھی لے آتے ہیں۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوا ہے. مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے آپ نے جب معراج کا کہا نا تو کفار مکہ آ کے بیٹھ کے انہوں نے کہا ایک ہی رات میں مکہ سے آپ وہاں پہنچ کے بیت المقدس اتنی دور. ہاں ان کا اچھا آپ جو تو گئے ظاہر تو آپ گئے نہیں, اب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ہم تو بارہا تجارت میں گئے ہیں, یہ بتائیے وہاں جو عمارت بنی ہے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں مشکل ترین وقت یہ آ گیا, میں اب ان سے سوال کا کیا جواب دوں. ظاہر ہے کوئی کہیں جاتا ہے تو کھڑکیاں دروازے تھوڑے ہی گنتا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جبریل امین نے اس جگہ کو اٹھایا اور اپیل کے گھر کے اوپر لا کے اسے معلق کر دیا ہوا میں. مجھے کہا یہ ہے آپ جواب دیں. میں دروازے گنتا گیا کھڑکیاں گنتا گیا انہیں بتاتا گیا کیا. اس سے بھی آگے کی بات کہیں تو سن لو, ممکن ہے آپ نہ مانے نہ سی کوئی حرج بھی نہیں. یہ جو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ نے لکھا ہے نا کہ سرہند میں کعبۃ اللہ آیا میرے پاس, کو اصل حقیقت اس کی یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کو وہاں سے اٹھا کر سرہند میں دکھایا گیا. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ بہت بڑے بریلوی علماء میں سے بہت پائے کے ماں غلام رسول سعیدی صاحب, ہم انہیں فون کرتے رہے, جب ان کی تفسیر آئی تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی. ہم نے اس کو فون کیا, ہم کہا حضرت اللہ کا شکر ہے کہ اس مکتبہ فکر سے بھی کوئی علمی چیز سامنے آئی ہے. تو تعارف ہوا تھوڑا سا تو فرمانے لگے کیا علمی چیز سامنے آئی ہے, سب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے مال لے کے دیوبندیوں سے یہ تفسیر لکھی ہے, مجھ پہ تو یہی الزام لگ گیا. ایک سفر سے واپسی بھی پھر فون کیا کہ کراچی حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں, کہنے لگے ارے وہابی نہ بن جانا کچھ لے کے آنا, ہمارے ہاں نظر اور تحفے بہت دیکھے جاتے ہیں. مذاق مذاق کرتے تھے. اللہ روشن ٹھنڈی رکھے ان کی قبر کو, بڑے آدمی تھے. اس واقعے پہ اپنی تفسیر انہوں نے اپنی تفسیر میں احمد رضا خان صاحب پہ تنقید کی ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں خود اپنے مکتبہ فکر کے خلاف لکھا ہے, اس لیے ان کے لوگ ان کے خلاف اس واقعے پہ جب پہنچے ہیں نا کہ بیت اللہ کس طرح سرہند اور یہ چیزیں جو آپ نے بیان کیا, یہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رک گئے تھے, کعبۃ اللہ کو وہاں تو نہ لایا گیا, اس لیے جن لوگوں نے لکھا ہے میں ان کے بارے میں کیا کہوں, فیصلہ کوئی نہیں کیا لیکن کہتے ہیں میں کیا کہوں. لیکن اصل حقیقت جتنے اولیاء اللہ نے یہ چیزیں لکھی ہیں نا اس کی یہی وہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو اٹھایا گیا اور سپیس میں ایکسپینشن دے کے مکان میں وسعت دے کے اس کو لا کر حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر پہ معلق کر دیا. یہ وقت زمانہ اس کی حقیقت یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. وہ الاول اللہ کی ذات سب سے پہلے کہاں کا اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں کان ربنا, ہمارا پروردگار کہاں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادلوں کے سائے میں, مشکل ترین احادیث. بادل کیسے بنے, سورج کہاں تھا, سایہ کیسے پڑا, اللہ کی ذات حیبت تاری ہو جاتی ہے. اس کو آدمی پڑھ کے سمجھ لے بہت بڑی بات ہے. اس پہ لکھا ہے ابن عربی نے موقع سمیان ہوتی رہنے سے والآخر, اور اللہ ہی کی ذات ہے آخر پہ بھی. آخر کا ترجمہ آسانی سے یہ کیا گیا ہے کہ بقا اللہ کے لیے ثابت ہے, بس ہر چیز مٹ جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ جس طرح عدم سے کسی چیز کو وجود میں لایا ہے اسی طرح وجود سے عدم میں لے جائے, نام و نشان مٹ جائے, ختم ہو جائے. یہ ہے ہندوؤں میں اور ہمارے عقیدے میں فرق. ہندو کہتے ہیں روح مادہ میٹر اور ایشور خدا, یہ تینوں چیزیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں. وہ کہتے ہیں مادہ ہمیشہ سے ہے میٹر اور ہمیشہ رہے گا, وہ خود سے ہی ہے. ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں رب سر, پیلے سے رنگ کی, درخت پہ چڑھ جائے تو درخت کو بالکل چوس کے آکاش پہ نیلی دار آکاش پہ. آکاش بیل کو یہ ہندو بہت مانتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں. اس آکاش بیل کی جڑ نہیں نہ ہوتی تو کہتے ہیں یہ خود بخود ہی ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے, ولی عزب اللہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے. مادے کو اسی طرح قدیم مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں میٹر کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور جس نے پیدا کیا ہے وہ چاہے تو بالکل مٹا دے, میٹر رہے ہی نہ. نیوٹن کا قانون جو پڑھتے ہیں نا, میٹر کین نائدر بی کریٹ نار کین بی ڈسٹرائڈ, یہی تو شرک ہے اور کفر کا جملہ ہے. اور کیا ہے, مادہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ اسے برباد کیا جاتا ہے. کیوں نہیں پیدا ہوتا, اور کیوں نہیں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے, اور اللہ چاہے تو جس طرح عدم سے وجود میں لایا ہے وجود سے عدم میں بھی پلٹا دے. کوئی نہیں سوچتا کہ فزکس میں جو کچھ پڑھاتے ہیں اس میں عقیدہ بھی کوئی مسلمان کا ہے, یعنی کوئی بتائے تو صحیح کہ حضرت یہ بات سائنس کی ہیں. عقیدہ محفوظ رکھو, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے, یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. والآخر, یہ آسان ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو باقی ہے, صفت بقا اس کے ساتھ مختص ہے. آج انسان ہے کل نہیں ہے, قبر میں جا کے مٹی میں مل گیا, مٹی سے پھر کیا بنا, مٹی سے پھر کمہار نے کوئی برتن بنا دیا, پھر یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا. ہندو کہتا ہے یہ ہمارے عقیدے کی دلیل ہے, ہم کہتے ہیں جناب والا یہ ہوتا ہے ظاہر میں ایسے, لیکن اگر اللہ چاہے کہ مٹی کو اس سرے سے ختم کر دے, کوئی چیز رہے ہی نہ, تو اللہ کے لیے یہ ممکن ہے یا نہیں, کیا مشکل ہے؟ کبھی مٹی تھی نہیں نا, اللہ نے پیدا کیا, اب مٹی کو پھر وہ دوبارہ ختم کر دے تو کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اس لیے ایسی بات یاد آ گئی نصیحت کے لیے. ایک آدمی معرفت کے درجات ہوتے ہیں. ایک آدمی نے گنگوہ میں وضو کیا اور پانی پیا, تو شیرہ صاحب گنگوئی رحمت اللہ کہنے لگا کہ حضرت یہ پانی تلخ ہے, کڑوا ہے. حضرت نے فرمایا اس کنویں سے پانی نکالو اور کسی اور برتن میں ڈال کے پیو. اس نے پانی پیا دوسرے برتن میں تو وہ ٹھیک, کہنے لگا حضرت اس میں کیوں کڑوا ہے؟ زہر کی نماز تھی, نماز پڑھائی حضرت نے اور بیٹھ کے, اور فرمایا کلمہ طیبہ پڑھو جتنا جس ہو. لوگ کلمہ پڑھتے رہے, پھر دعا مانگی, پھر فرمایا کہ وہ پانی لاؤ, اس پانی کو پھر کاپ پیو تو ٹھیک. چلے گئے, اس آدمی کو کھوج لگ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے. حضرات نے بڑا اکفا تھا, ایسے ہی نہیں بات کرتے تھے, چپ. کسی نے پوچھا حضرت ہوا کیا ہے؟ فرمایا جب اس نے کہا کہ اس سے کوزے سے پانی کڑواہٹ والا ہے تو میں سمجھ گیا کہ ایک سی قبر کی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس قبر پہ عذاب ہوگا, اسی لیے میں نے کہا دوسرے سے پیو تو سکھا, کیونکہ ہمارے کنویں کا پانی تو کبھی خراب ہوا نہیں. تو فرمایا اس لیے زہر کے بعد میں نے کہا کلمہ طیبہ پڑھو, رسالے ثواب کیا, اللہ سے درخواست کی, وہ پانی میٹھا ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر ہوئے. ایسے بھی ہوتا ہے, اس لیے اس کائنات میں بندہ وہی ہے جو زبان بند رکھے اور آنکھیں کھول کے جیے. والآخر, اور اللہ کی ذات بقا اس کے لیے. والظاہر, دسواں نام ہے اللہ کا. ظاہر کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ غالب ہے. اس کی حقیقت اس آیت کی نا جا نہیں سکتے, بس سمجھنا یہ اتنے ہی کافی ہے. الظاہر خدا کی ذات غالب ہے. قرآن خود اس لفظ کا ایسے ہی استعمال کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کے متعلق, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, ہم نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی جو ایمان لائے تھے. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, سو وہ غالب آ گئے, چھا گئے, اپنے دشمنوں کو قابو میں لے لیا. اب ظاہر اللہ کی ذات وہ ہے جو غالب ہے, طاقت ہے ہر چیز, والباطن یہ مشکل ہے. اور حق تعالی شانہ ایسا ہے جو لوگوں کے باطن کو جانتا ہے, بس سمجھانے کا ترجمہ کیا ہے, ورنہ یہ اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی ساری صفات بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے متشابہات میں سے. فہو بکل شیء علیم, اور اللہ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے. یہ بارہواں نام اللہ کا ہو بکل. اچھا ایک بات رہے گی, بیٹھ ایک بات رہے گی, اسے بھی پورا کر لیں تو کیا انداز. یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم, یہ حدیث میں بھی آیا ہے, مسلم کی روایت میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء, اللہ تو سب سے پہلے ہے اور تجھ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء, اللہ تو سب سے آخر پہ ہے اور تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, اللہ تو ظاہر ہے اور تجھ سے بلند کوئی چیز نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء, اور اللہ تو چھپا ہوا ہے اور تجھ سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. اکثر ان دین وغن نا فخر, اللہ میرے قرض کو چکا دے اور اے پروردگار فقر فاقے سے نجات دے. یہ دعا ہے, دوسری طرح بھی اس کو ہم نے لکھوا لیا, یہ آپ لیجئے, یہ یاد کیجئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو مانگا کرتے. یہ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت میں یہی آئے, ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کی ہے. ایک بزرگ تھے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد کہتے ہیں ان کے گھر کے لوگ کہ یامرنا اذا اراد احدنا ان ینام, ہم میں سے جب بھی کوئی سونا چاہتا تھا تو بچوں کو نصیحت کرتے تھے, کہتے تھے ان یستجع علی شقی الایمن, دائیں کروٹ لیٹو, ثم یقول, اور وہ پھر بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے. یہ اصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے نا, تو روایت پوری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے تھے بستر پہ لیٹ کے, اللہم رب السماوات والفرقان, رب السماوات, اللہم رب السماوات, رب السماوات ورب الارض, اے پروردگار رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے, رب الارض اور زمین کا پروردگار ہے, رب العرش العظیم اور عرش عظیم کا پروردگار ہے, ربنا ورب کل شیئن, اور ہمارے پروردگار رب کل شیئن ہر چیز کے پالنے والے, خالق الحب والنوا, گٹھلی کو اور بیج کو چیر اور پھاڑ کے اس سے پودا نکالنے والے, منزل تورات والانجیل, تورات اور انجیل کا منزل نازل کرنے والا, والفرقان اور قرآن کو نازل کرنے والے, اعوذ بک من شر کل ذی شر, اللہ اس کائنات میں جس چیز میں شرارت ہے میں ہر شرارت سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کیا جملہ ہے, من شر ما خلق, اللہ ہر چیز اس میں جو بھی شر ہے نا میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اس چیز سے شر مجھے نہ پہنچے. اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ, اللہ جس کی پیشانی تو نے پکڑی ہوئی, جس کی تقدیر تیرے قبضے میں, جس کی طاقت شریر شرارت ہر چیز جو تیرے قبضے میں ہے, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء, اللہ تو سب سے پہلے ہے اور تجھ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء, اور اللہ تو سب سے آخر پہ ہے اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں. وانت الظاہر, اور اللہ آپ ظاہر ہیں, فلیس فوقک شیء, تو تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن, اور اللہ تو چھپا ہوا ہے, ایسا فلیس دونک شیء, کوئی چیز اتنی مخفی نہیں ہے. اقض عن الدین واغن عن من الفقر, اللہ قرض کو چکا دے اور اے پروردگار فاقے سے نجات دے دے فقر. یہ تو ان کی روایت ہے. یہ روایت یہ ہے, اصل قصہ یہ ہے کہ صاحبزادی صاحبہ تشریف لائی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, اس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, وہاں پڑھ لینا, وقت بھی نہیں ہے اتنا کسی کی بیان کر. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ نحیف جسم تھا, صحت کمزور تھی. پھر سیدنا حسین حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور 10 یا 11 مہینے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. پھر تیسرے بیٹے کے لیے امید ہو گئی محسن کے لیے. تو یہ ساری چیزیں پے در پے امید, ان کی صحت بہت خراب رہنے لگی اور پانی بھر کے لاتی تھی کنویں سے تو مشک کے نشانات گلے پر پڑ گئے. اور کھانا پکانا, کپڑے دھونا, تو ہاتھ سارے ایسے ہو گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اتنا کام کرتی ہیں, اپنے والد سے جا کے کہیں یہ غلام آپ لے لیں. تو خیر گئی ایک بار, دو بار, تین بار. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے, کسی کام سے نہیں کرتے. ایک دن اچانک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا قبر مبارک ہے نا, اس کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا, درمیان میں گلی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جاتے وقت ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اٹھو نماز پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے تو انہوں نے جان لیا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ میری اہلیہ ایک ہی بڑے ڈمبے کی کھال میں لیٹے ہوئے تھے, ہمارے پاس کوئی رضائی بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا اور کہا کہ علی مکانکما, دونوں اسی طرح لیٹے رہو. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شرم کی وجہ سے, اس حالت کی وجہ سے ڈمبے کی کھال کو اپنے اوپر کھینچ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل نہیں ہلنا, ایسے لیٹے رہو. اور گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آ کے پاؤں کے درمیان میں بیٹھ کے, اور بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ عنہ دونوں ٹانگیں سیدھی کر لیں, میرے اور میری بیوی کے درمیان ٹانگیں آ گئی, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو جب چھوا تو یخ تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دونوں پاؤں اپنے سینے سے چمٹا لیے اور اتنی دیر سینے سے لگا کے رکھا, اسفنا ہوا گرم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے حرارت باہر کو آنے لگی. اسفنا ہوا, کیا لوم ہوں گے یار, کیا برکتیں ہوں گی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس رات میں ادھر سے ادھر کو منتقل ہوئی ہوں گی. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں, لوگ جانتے نہیں ہیں اس ہستی کا کتنا بڑا مقام ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھے ہوئے کہ فاطمہ کوئی چیز مانگے, میری بیٹی مانگ کوئی چیز یا میں دے دوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ فاطمہ کچھ کہنا دے, تو میں نے چپکے سے ان کے کان میں کہا, میں نے کہا آپ کہیے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دے دیں. تو میری اس تلقین پہ کہنے لگی کہ ابو جو آپ چاہتے ہیں وہ دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے نوکر مانگنے آئی تھی, عرض کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا دو, یہ ہے وہ دعا, اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اے اللہ جو ساتوں آسمانوں کا پالنے والا ہے, ان میں جو مخلوق ہے تیری محتاج ہے, ورب العرش العظیم عرش عظیم جیسی چیز تیری محتاج ہے. عرش کوئی بلڈنگ نہیں ہے, عرش ایک زندہ چیز ہے. ربنا ورب کل شیء, اے ہمارے پالنے والے, اے ہر چیز کے پروردگار, منزل التورات والانجیل والقرآن العظیم, اے تورات انجیل اور قرآن عظیم جیسی چیز کے نازل کرنے والی ذات, انت الاول فلیس قبلک شیء, اللہ تو پہلے ہے اور تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی, انت الاخر فلیس بعدک شیء, اللہ تو آخر پہ ہے اور تیرے بعد بھی کچھ نہیں تھی. بقا تیرے لیے. وانت ظاہر فلیس فوقک شیء, اور اللہ تو ظاہر ہے اور تجھ سے بڑھ کر کوئی کھلی ہوئی چیز نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء, اور اللہ تو چھپا ہوا ہے اور تیرے جیسا چھپا ہوا بھی کوئی نہیں. اقض عن الدین واغننا من الفقر, اللہ قرض کے بوجھ کو چکا دے اور اے پروردگار فقر کو دور کروا. یہ دعا سکھائی ہے صاحبزادی صاحبہ, اور کہا میں تمہیں ایسی چیز دوں, الا دلکما خیر لکما من خادمکم. علی تم, فاطمہ تم دونوں, تم دونوں کو ایسا تحفہ دے کے جاؤں نوکر رکھنے سے بہتر. اور پھر فرمایا رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو. ایک روایت میں آتا ہے یہ دعا دی اور فرمایا یہ پڑھ لیا کرو. ایک جگہ آتا ہے کہ 25 مرتبہ سبحان اللہ, 25 مرتبہ الحمدللہ, 25 مرتبہ اللہ اکبر, 25 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو. یہ سب روایات ہم نے جمع کر دی ہیں. فرمایا نوکر کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اتنی بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں. اس کا مطلب ہے جو آدمی یہ پڑھتا رہے گا سونے سے پہلے, موت سے پہلے کوئی ایسی بیماری ہوگی نہیں کہ کوئی خدمت کرے. یہ جواب ہو جائے تم منع کر چل پڑے, بس چند گھنٹے کوئی بیماری کوئی بشری تقاضا ہوا اور چل پڑا, کسی کی خدمت لی نہیں. اس لیے جتنے لوگ بھی کہتے ہیں نا یا اللہ محتاجی نہ ہو, ہم کہتے ہیں رات کو پڑھ کے سو یار. اور ہم نے کئی ایک لوگوں کو دیکھا, اپنے ساتھ کو دیکھا, یہ بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور موت آئی اس حال میں بھی جا کے کسی نے ہلایا کہ سوئے ہوئے ہیں حضرت اور انتقال فرما گئے, کسی کا احسان ہی نہیں. یہ وہ آیت ہے نا, اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے, اس کی کئی ایک کاپیز ہیں, آپ لے لیں اسے یاد کریں. ہمیشہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگا کیجئے, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے.